السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں، آپ کو اور سارے انسانوں کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم یہاں رہ کر اپنی زندگی کو قیمتی اور کامیاب بنائیں. ہم اپنی زندگی کاٹنے گزارنے نہیں آئے کہ ہماری زندگی کٹ جائے گزر جائے، جیسے غیروں کی کٹ رہی ہے، جانوروں کی بھی کٹ رہی ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی اور کامیاب بنانا ہے. جیسے ایک برف کی سل ہوتی ہے تو برف کا جو بلاک ہوتا ہے آئس بلاک، تو اس آئس بلاک کو اگر ہم باہر سڑک پہ ڈال دیں تو وہاں بھی وہ میلٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں سڑک پہ ڈال کے میلٹ ہو کر کے وہ ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، بلکہ لوگوں کی تکلیف کا سبب بنتا ہے. اور اسی آئس بلاک کو اگر ہم بڑے برتن میں پانی بھر کے اس میں ڈال دیں تو وہاں بھی وہ میلٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں میلٹ ہو کر کے وہ کارآمد ہو جاتا ہے، یوزفل ہو جاتا ہے، اور بہت سے انسانوں کی پیاس بجھنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے. تو ایسی ہماری زندگی، برف کے بلاک کا سائز جیسا کم ہوتا چلا جاتا ہے، ایسی ہماری زندگی کے دن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں گھنٹے ہوا کرتے تھے مکانوں میں، گھنٹے، اس میں ایک پینڈولم ہوتا تھا، تو وہ پینڈولم ایسے ایسے ہلتا رہتا تھا. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پینڈولم کی آواز کو اگر غور سے سنا جائے تو اس میں سے یہ آواز آتی ہے، گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی، یعنی کم کر دی، زندگی کم ہو گئی. تو جیسے آئس بلاک کا سائز گھٹتے گھٹتے اور بالکل ختم ہو جاتا ہے، ایسی زندگی بھی گزرتے گزرتے ختم ہو جاتی ہے. تو آئس بلاک کو میلٹ کرانا ہے تو کہاں کرانا ہے؟ اس کو باہر سڑک پہ میلٹ ہونا ہے یا کسی برتن میں پانی بھر کے؟ بس یہی مثال ہے. ایک تو زندگی کا گزارنا یوں ہی ہے، غفلت کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، اپنی منمانی مرضی، اپنی مرضی کے مطابق، جس کو کہتے ہیں من چاہی زندگی. اور ایک زندگی وہ ہے جو اللہ کے پیارے رسول اللہ کی طرف سے لائے ہیں، جس کو دینی زندگی کہتے ہیں، شریعت اور سنت والی زندگی، ایمان اور اعمال والی زندگی، ہدایت والی زندگی، رب چاہی زندگی جس کو کہا جاتا ہے، وہ زندگی اللہ کے پیارے رسول اللہ کی طرف سے لائے ہیں. اور اس زندگی کو اللہ تعالیٰ ہر بندے اور بندی کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ دینی زندگی اللہ کی پسندیدہ زندگی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے اور بندی کے اندر دینی زندگی دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کی پسندیدہ زندگی وہ ہے دینی زندگی. اس زندگی کو محنت کر کے اپنے اندر لانے کی فکر اور کوشش کرنا، یہ ذمہ داری ہے ہر ایک کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. مائی ریسپیکٹڈ برادرز، اللہ سبحانہ وتعالی ہیز کریئیٹڈ اس اینڈ ہیز گیون اس اے ویری ویری ویلیوبل لائف اور پیریڈ آف ٹائم ان دس ورلڈ. آپشن از دیر، ٹائم بائی اٹس نیچر از سچ دیٹ اٹ ول پاس، دا کلاک ڈزنٹ اسٹاپ. Animals' lives are passing, non-believers' lives are passing, and like that our lives also will pass. The issue is to make such an effort that this time or this life becomes valuable. It becomes what we call a successful life. Example our guest gives, if you look at a block of ice, take the block of ice, place it on a road or a pathway, what is going to happen is going to melt. And it's not going to be of any benefit, it is in fact going to cause harm and difficulty to the people that are trying to pass. On the other hand, that same block of ice, place it in a refrigerator, place it in a freezer, preserve it, it becomes a source of benefit to others. Their thirst, etc., can be quenched. Some value is found in it. Mawlana Zakariya Rahmatullah Alayh used to give the example, in the old days, in the time pieces or the clocks, there used to be a pendulum. And he says, if you listen attentively to the sound that is emitted from that pendulum as it is swinging to the left and the right, what message it's actually giving, that I am diminishing, I am diminishing, I am diminishing. Like a block of ice, life is going towards its end. Either preserve it or destroy it. One is the choice. Live a life of desires, following your passions, a life of the disobedience of Allah Ta'ala, what we term man chahi zindagi. Do what you want to do. That is the destruction of the life or the time span that Allah has given. Conversely, Allah's Habib sallallahu alayhi wasallam has brought us and shown us practically another way of life. What we call Rab chahi zindagi, a life of Allah's obedience. The life of Muhammad sallallahu alayhi wasallam is that life which Allah wants to see. What we call a deeni zindagi, a deeni life. In other words, that way of life and that work which Allah subhanahu wa ta'ala loves is the life of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And you and I have to make that effort to make our life valuable, time valuable, means to introduce that life into our lives.
تو دنیا میں رب چاہی زندگی تو جنت میں من چاہی زندگی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جنت میں ہر چاہت ہر خواہش پوری کی جائے گی ہر ڈیمانڈ پوری کی جائے گی کس کی جس نے دنیا میں رب چاہی زندگی گزاری ہوگی تو دنیا میں رب چاہی تو جنت میں من چاہی جو دنیا میں رب چاہی زندگی گزارے گا تو جنت میں اس کو من چاہی زندگی ملے گی اور جو دنیا میں من چاہی زندگی گزارے گا تو آخرت میں اس کی کوئی چاہت پوری نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ جہنم میں جو لوگ ہوں گے تو وہ کھانے کو مانگیں گے بھوکے ہوں گے کہ ہمیں کھانا دے دیا جائے تو ان کو زقوم کا درخت دیا جائے گا جس کے کانٹے حلق سے باہر آ جائیں گے پیاسے ہوں گے پانی مانگیں گے تو پانی نہیں دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی یعنی جس سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی کیونکہ دنیا میں من چاہی زندگی گزاری ہے تو اب آخرت میں کوئی چاہت پوری نہیں کی جائے گی اور جو دنیا میں رب چاہی زندگی گزاریں گے تو جنت میں ان کی ہر چاہت پوری کی جائے گی یہ ریلیشن ہے دنیا میں رب چاہی تو جنت میں من چاہی اور رب چاہی زندگی کی پریکٹس اللہ تعالیٰ رمضان میں کراتے ہیں یہ رمضان ابھی گزرا ہے اس میں رب چاہی زندگی کی پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے مطابق پوری زندگی گزاریں رمضان میں انسان اپنی چاہت دباتا ہے اللہ کی چاہت کو پورا کرتا ہے رمضان میں آدمی اپنی خواہش کو دباتا ہے اور اللہ کی خواہش کو پورا کرتا ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود ہوں روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا اللہ کی رضا ملتی ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندوں نے اپنی چاہت کو اپنی ضرورت کو دبایا ہے اور میری حکم کو پورا کیا ہے میری مرضی کو پورا کیا ہے تو ایک بزرگ نے لکھا کتاب میں کہ اگر ہماری پوری زندگی رمضان والے پیٹرن پہ آ جائے تو ہماری موت جو ہے وہ عید ہو جائے گی یعنی زندگی رمضان جیسی تو موت عید جیسی جیسے رمضان کے بعد عید آتی ہے ایسی زندگی کے بعد موت آتی ہے تو زندگی اگر رمضان جیسی بن جائے تو موت عید جیسی بن جائے گی اور موت کے وقت خوشی خوشی دنیا سے جائے گا انسان جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں غلام ہیں آپ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ کی بیوی رونے لگی تو حضرت بلال نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو تو فرمایا کہ بیوی نے عرض کیا کہ تم جا رہے ہو اس لیے میں رو رہی ہوں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کے فرما رہے ہیں کہ ارے اب جا رہے ہیں اب حضور سے ملیں گے ان کے صحابہ سے ملیں گے پھر ایسی موت آتی ہے جو رب چاہی زندگی دنیا میں گزارتا ہے
This is an infallible principle. A person who will live in this world, a life what we call Rab Chahi, what Allah wants. Give up his desire for what Allah wants. And in Akhirat, he will get in Jannat a life what is called Man Chahi, whatever you want. Allah Ta'ala tells us in the Quran, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ For you in Jannat, is whatever you desire. Give up your desire for the desire of Allah in this world, and in exchange Allah will give you an eternal life. where your every passion and desire will be fulfilled. Conversely, if a person lives a life of following his desires in this world, then the eventual outcome is that no desire of his will be fulfilled in the akhirat. The Jahannami will beg for food. What is the food that he will be given? Zakum. Thorny trees, the thorns of which will penetrate his throat. He will seek or beg for water. Boiling hot water that will cause his intestines to melt will be given. So this is the relationship, or this is the contract that you and I are given. And the practice of it, how to live a life that where we give up what we want for what Allah wants, practical implementation of that just passed us. Now in the month of Ramadan. In the month of Ramadan, we gave up what we desired for the sake of what Allah wants, stayed hungry for Allah's sake, etc. And what was the recompense? What was the return? Allah says, I myself become the return. You fulfill my desire, now you have found Allah subhanahu wa ta'ala. Like one pious person said, live the life in this world like it is Ramadan. And the day of your departure, the day of your mort, that will be a day of Eid, a day of celebration. You will leave the world happily. Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala anhu, classical example. Initial life as a slave of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yet he followed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. At the time of his death, he is happy, overjoyed. Wife is crying, Bilal, why? How can you be happy? She is sad. He says, how can I not be happy? I am soon going to meet Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And I am going to meet the other companions. This is the principle. Give up your desires in this world for Allah's desires. And Allah will give you a life where every desire will be fulfilled.
تو دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے جیسے پانی کے بغیر حیات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے زندگی دی ہے, تو جیسے ہر جاندار کی حیات کے لیے پانی ضروری ہے, ایسے ہی ہر انسان کی کامیابی کے لیے دین ضروری ہے. جیسے بغیر پانی کے حیات نہیں ہے, ایسی بغیر دین کے کامیابی نہیں ہے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ دینداری ہر مسئلے کا حل ہے اور بے دینی کسی مسئلے کا حل نہیں. دینداری ہر مسئلے کا حل ہے اور بے دینی کسی مسئلے کا حل نہیں. اور قبر میں پہنچتے ہی دین پوچھا جائے گا. ہر انسان کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کو قبر میں جانا ہے, اور قبر میں تین سوالوں میں ایک سوال ہوگا, آپ کا دین کیا ہے. اس لیے ہر بندے اور بندی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے, قبر میں پہنچنے سے پہلے پہلے اپنے دین کو سیکھ لے اور اپنے دین پر عمل کرے, تاکہ آگے کی ساری منزلیں اس کی آسان ہو جائیں.
There is no success. It is impossible to become successful without deen. Just like there is no life without water. Allah has made it a condition. Even animals, without water, they will not survive. They cannot live. In exactly the same way, there is no success without deen, and deen dari is the solution to every challenge and affliction and problem we will face. Without deendari, there is no problem or affliction that we can solve. This is why when we die and we go into the qabr, the first question that is going to be put to you and I, ma deenuk, what was your deen? So before that time, it is absolutely imperative, before we die, before we go to the grave, that we have to learn deen and practice upon deen.
Jab banda Allah ke deen par chalta hai, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصل اس کی آخرت بناتے ہیں, جس کا نام جنت ہے. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنت فقد فاز, کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, بس کامیاب ہو گیا. تو اصلی اور ہمیشہ کی کامیابی وہ جنت کی ملتی ہے اس دین پر چلنے پر, اور ٹیمپریری کامیابی اس دنیا کی ملتی ہے. اور ٹیمپریری کامیابی کو اللہ نے کہا حیاتن طیبہ, من عمل صالحا من ذکرن او انثی وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, کہ جو اپنے عمل کو اچھا بنائے گا, مرد ہو یا عورت ہو, بشرطے وہ مومن ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. حیاتن طیبہ دنیا میں اس کو ملے گی مرنے سے پہلے. اور حیاتن طیبہ وہ ہوتی ہے جس میں دلوں میں سکون ہوتا ہے. حیاتن طیبہ کی پہچان, علماء سے سنا ہے کہ حیاتن طیبہ کی پہچان یہ ہے کہ دلوں میں سکون ڈالا جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی جاتی ہے, یعنی محبوبیت والی زندگی ملتی ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ عزت ملتی ہے, جہاں رہے گا سوسائٹی کے اندر وہ عزت والا بن کے رہے گا. وللہ العزت وللرسول ہی وللمومنین, کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے تھے کہ عزت اللہ کے خزانے میں ہے, وہ رسول کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والوں پہ ختم ہو جاتی ہے, اس سے آگے نہیں جاتی ہے. تو عزت کا تعلق ایمان اور اعمال سے ہے, ملک اور مال سے نہیں ہے. یعنی ملک اور مال سے عزت نہیں ملے گی, سچی عزت ملے گی ایمان اور اعمال سے.
اللہ سبحانہ وتعالی will make our life of the hereafter if we will bring our lives on deen. That is the real success, not just real success, permanent success. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ. He who is saved from Jahannam and enters into Jannah, how will this happen? By living a life of deen. He has without a doubt succeeded. Allah will give him the real permanent success of the hereafter, and Allah will give him the temporary success of this dunya also on deen. When we talk of temporary success of this world, what is referred to is hayatan tayyiba. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Pure, tranquil life. Now how do you recognize this? What is hayatan tayyiba? Basically, three things comprise of it. One is the tranquility of the heart, peace of heart. This is what ulama say. Second is that Allah will place your love in the hearts of people. Thirdly, Allah will place your respect in the hearts of people. وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Like ulama explain it, that true respect, honor, dignity comes from Allah through the way of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and is introduced into the lives of the believers.
اور چوتھی چیز ملتی ہے برکت. اللہ تعالیٰ برکتوں والی زندگی عطا فرماتے ہیں, دین کے تھرو برکت آئے گی. جیسے ایک پیالہ دودھ کا اللہ کے رسول کے زمانے میں 72 لوگوں نے پیا, 72, یعنی ایک پیالہ دودھ. حضرت ابو ہریرہ والا جو واقعہ ہے کہ ایک پیالہ دودھ کا 72 لوگوں کا پیٹ بھرا اس میں, یعنی غزوہ خندق کے موقع پہ تھوڑا سا کھانا سینکڑوں لوگوں نے کھایا. بہت سارے واقعات برکت کے سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو چوتھی چیز حیاتن طیبہ میں جو ہوتی ہے وہ برکتیں ہوتی ہیں, برکتوں والی زندگی ملتی ہے. اور پانچویں چیز جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت, یعنی دل میں سکون ڈالا جائے گا, لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی جائے گی, اور سماج میں سوسائٹی میں عزت ڈالی جائے گی, چیزوں میں برکت ڈالی جائے گی, اور دعاؤں کے اندر قبولیت ڈالی جائے گی. اس کو کہتے ہیں حیاتن طیبہ.
The fourth thing that Allah Ta'ala will grant on hayatan tayyiba, the temporary success of this world, is that Allah Ta'ala will give you barakah, blessings. In other words, a little will suffice for a great number of people. Like we see the famous incident of Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Small bowl of milk, yet 72 people drank to their heart's content. And still, the milk was left over. On the occasion of Khandaq, the battle of the trench, thousands, over 1,000 people ate from a little bit of food. And like that, we see the seerah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they are many such instances of barakah and blessings. And the fifth thing that comprises of what we call hayatan tayyiba, to reiterate, the first, peace of mind, tranquility of the heart, love in the hearts of people, respect in this world, barakah and blessings, and the fifth thing, the acceptance of dua.
To deen جو ہے زندگیوں میں آتا ہے محنت کے راستے سے. دین کے ساتھ دین کی محنت ہے, جیسے کھیتی کے ساتھ کھیتی کی محنت ہے, دکان کے ساتھ دکان کی محنت ہے, ڈگری کے ساتھ ڈگری کی محنت ہے، ایسی دین کے ساتھ دین کی محنت. اور بیسک پرنسپل یہ ہے کہ پہلے محنت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ڈگری ملتی ہے، پھر ڈگری کا نفع ملتا ہے. تو ایسے ہی پہلے دین کی محنت ہوگی، اس کے نتیجے میں زندگیوں میں دین آئے گا، پھر دین کا نفع حاصل ہوگا کہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اس لیے پوری امت کو دین کی محنت پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ہر فرد امت اپنے دین کو سیکھنے کی محنت کرے.
For deen to come alive, we have to make effort. So with deen is the effort of deen. Like we see, it comes to farming, agriculture, there is an effort that is linked to it. Business, commerce, owning a shop or a business, effort linked to it. Likewise, you want a degree, you have to make a certain effort. And that, and if you look at the sequence, first the effort has to take place. Then through that effort, what you are striving for will introduce itself into your life. And then Allah subhanahu wa ta'ala will show you the benefit of that. So this is the goal, that the effort of deen has to be introduced in the life of every person on the surface of this earth.
اور محنت کا مفہوم یہ ہے کہ جان اور مال کو خاص ترتیب سے لگانا، جان اور مال کو خاص ترتیب کے ساتھ لگانا، یہ ڈیفینیشن ہے محنت کی. یہ جان و مال خاص ترتیب کے ساتھ جو زمینوں پہ لگتی ہے تو اس کو زراعت کہتے ہیں، کھیتی باڑی. جب یہ جان و مال خاص ترتیب کے ساتھ دکانوں پہ لگتی ہے تو اس کو تجارت کہتے ہیں. جب یہ جان و مال خاص ترتیب کے ساتھ اللہ کے دین پر، ایمان پر لگتی ہے تو اس کو دعوت کہتے ہیں. دعوت کا مطلب صرف بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ دعوت کا مطلب ہے جان اور مال کو خاص ترتیب سے لگانا. اور اللہ نے اس کا مطالبہ کیا ہے، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مال سے اور جان سے. اللہ کے راستے میں مال بھی لگاؤ اور اللہ کے راستے میں جان بھی لگاؤ. تو جان اور مال اور صلاحیت، اس کو لگانے کو محنت کہتے ہیں. اب یہ محنت صحیح ترتیب پہ لگے، غلط ترتیب پہ نہیں بلکہ صحیح ترتیب پہ لگے، تو تھوڑی سی محنت میں نتیجہ زیادہ آتا ہے. جیسے مثال دیتے ہیں کہ ایک ٹرک ہے اور وہ لوڈڈ ٹرک ہے، اس میں لوڈ ہے، یعنی بہت لوہا بھرا ہوا ہے، بہت ہیوی ٹرک ہے، اور چلتے چلتے اس کا پہیہ بسٹ ہو جاتا ہے. اس کا پہیہ بسٹ ہو گیا تو وہ ایک سائیڈ میں روک لیتا ہے اس کو. اب ہمیں اسٹیپنی چینج کرنی ہے، ٹرک کی اسٹیپنی چینج کرنی ہے. تو اسٹیپنی چینج کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک صحیح طریقہ، ایک غلط طریقہ. ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے، ایک غلط طریقہ ہوتا ہے. تو غلط طریقہ کیا ہے؟ غلط طریقہ یہ ہے کہ محلے کے 50 آدمی جمع کیے اور 50 آدمیوں سے یہ کہا کہ چاروں طرف سے ہاتھ لگا کے ٹرک کو اٹھاؤ، سمجھے نہیں. اور اس میں لوہا بھرا ہوا ہے، ٹرک میں لوہا بھرا ہوا ہے، 500 کنٹل اس میں وہ لوہا ہے. تو یہ کہا بھائی اٹھاؤ اس ٹرک کو، کیونکہ اسٹیپنی نکالنی ہے اس کی. تو 50 آدمیوں کی طاقت لگے گی لیکن غلط طریقے پہ لگے گی، یہ طریقہ غلط ہے. تو 50 کی طاقت غلط طریقے پہ لگ رہی ہے تو نتیجہ کچھ نہیں آئے گا، اس کا رزلٹ زیرو ہوگا، کیونکہ 50 آدمی ٹرک کو اٹھا ہی نہیں پائیں گے. اور ایک صحیح طریقہ ہے جو سب جانتے ہیں. وہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ جو 2 آدمی ہیں، وہ 2 آدمی اس کو نکالیں گے، اس کا جو لیور ہوتا ہے، اور اس کو پھنسائیں گے اور بس وہ گھماتا چلے جائیں گے اور ٹرک اٹھتا چلا جائے گا. یعنی صحیح طریقہ ٹرک کو اٹھانے کا، وہ 2 آدمیوں کی طاقت لگی لیکن صحیح طریقے پہ لگی، یعنی تو ٹرک اٹھ گیا. اور 50 آدمیوں کی طاقت لگی لیکن غلط طریقے پہ لگی تو کوئی نتیجہ نہیں آیا. اس لیے مولانا محمد عمر صاحب یہ فرماتے تھے کہ یہ محنت نبیوں والی ہے، اس میں ترتیب بھی نبیوں والی، یہ محنت نبیوں والی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس میں ترتیب بھی نبیوں والی ہے اور صفات بھی نبیوں والی ہیں اور وعدے بھی نبیوں والے ہیں. یہ 4 باتیں مولانا فرماتے تھے کہ محنت نبیوں والی، ترتیب نبیوں والی، صفات نبیوں والی اور وعدے بھی نبیوں والے. جب نبیوں والی محنت نبیوں والی ترتیب پہ کی جائے گی تو نبیوں والی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور پھر نبیوں والی مددیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان مددوں کو ریپیٹ کر دیں گے. جب نبیوں والی محنت زندہ ہو جائے گی امت میں تو نبیوں والی محنت کو اللہ ریپیٹ کر دیں گے، کیونکہ وہ محنت ذات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ محنت صفات کے ساتھ. جب بھی امت میں وہ صفات پیدا ہو جائیں گی، اللہ کی طرف سے نبیوں والی مددیں آنی شروع ہو جائیں گی. یہ مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے.
when we talk of making the effort of deen, what does this actually mean? It means the utilization of one's wealth and life in a correct procedure and manner and form. For example, correct procedure and effort upon land, what is that referred to as agriculture? Correct procedure, utilization of life and wealth, correctly to utilize it in business or trade, this is called commerce. Correct utilization of one's wealth and life in the effort of deen, this is what is called da'wat. Da'wat is not just bayan or lectures. Allah Ta'ala tells us, تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Life, wealth and capabilities to strive with it in the way of Allah subhanahu wa ta'ala in the correct manner. If the effort is correct, if the tarteeb and manner or sequence of effort is correct, then the return, even though the effort may be limited, the return will be maximum. If great deal of effort is made, but the sequence is incorrect, then the result will never be what is desired. Simple example. You have a truck. The truck has been overloaded. Maybe it's carrying steel or some heavy commodity. As a result of which the truck got stuck. Now you want to repair the undercarriage. One option you got is going to call 50 people and tell them already this truck is overloaded. Now you're going to tell these 50 people to manually, physically lift this truck so that you can work on the undercarriage. This is incorrect utilization of great ability. The result will never be achieved because the sequence that was followed was incorrect. The tartib and the system was incorrect. Conversely, you take a jack, ask two people to pump, ask two people to jack this truck up so that you can work on the undercarriage. Only two people expended energy, yet you will get the correct result. Hazrat Muhammad Umar Sahib Rahmatullah Alayhi used to say, the effort has to be on the pattern of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. The sequence or the methodology, if you want to use layman's terms, has to be according to the pattern of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. The qualities, the sifat, that result have to be on the pattern of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And the promises that will result, that Allah Ta'ala will give also on the pattern of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. If the effort is the effort of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, on the methodology of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, then the sifat and attributes that will come alive will be the same that came alive in the time of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And the promises of Allah that came down at that time will once again come down at this time. In other words, Allah will repeat His promises. You will see the help of Allah now as you saw it then, because that help of Allah is not linked to individuals. It is linked to these sifat and attributes that will come alive when the life and wealth will be used correctly in the correct sequence according to the effort of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aur nabiyon wali mehnat mein teen cheezein milti hain. Sabse pehli cheez ye hai ki har nabi ne jo mehnat ki hai uska badla makhlooq se nahi chaha بلکہ اس کا بدلہ اللہ سے, کہ ہم تمہارے اوپر محنت کر رہے ہیں اور اس کا بدلہ ہم اللہ سے چاہتے ہیں. بدلہ جو ہے مخلوق سے نہیں لینا بلکہ اللہ سے لینا ہے. دوسرے الفاظ میں اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اخلاص کے ساتھ. تو پہلی چیز یہ ہے کہ بدلہ اللہ سے چاہنا, اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے خیر خواہی. یعنی ہر نبی انسانوں کا خیر خواہ بن کے آتا تھا. ہر نبی سب کی بھلائی چاہتا تھا. ہر نبی نے بھلائی چاہی ہے, ہر نبی نے خیر خواہی کی ہے انسانوں کے ساتھ. اور تیسری چیز جو ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ہر نبی آخرت کو سامنے رکھ کے محنت کرتے تھے. آخرت کہ بھئی اصل آخرت ہے, یعنی آخرت میں جانا ہے, آخرت بنے انسانوں کی. کیونکہ دنیا سے دنیا بنانا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ دنیا سے دنیا بنا لی, کیونکہ کتنی بھی دنیا بن جائے وہ چھوٹنے کے لیے ہے, فنا ہونے کے لیے ہے. دنیا فنا ہو جائے گی, چھوٹ جائے گی. آخرت باقی رہنے کے لیے ہے, آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے, خیروں و ابقا آخرت میں فرمایا. تو ہمارے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے, لیکن ہم دنیا کے لیے نہیں بنائی گئی. ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, کہ ہمیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے دنیا پیدا کی ہے, دنیا بنائی گئی ہے, لیکن ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے. دنیا ہمارے لیے ہے اور ہم آخرت کے لیے ہیں. دنیا کی ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اور استعمال ہوتی ہیں, اور اللہ نے ان دنیا کی چیزوں کو مسخر کیا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات, انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب مسخر ہیں, وہ مسخر ہیں یعنی ان کو اللہ نے کام پہ لگایا ہے, کام پہ لگایا ہے. سمندر کو مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے, جانوروں کو مسخر کر دیا, بڑے بڑے جانوروں پہ انسان سواری کرتا ہے, اور سواری کی دعا بھی یہی پڑی جاتی ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو مسخر کیا ہے. مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کام پہ لگایا ہے, انسان کی خدمت پہ لگایا ہے. لیکن انسان اور جنات کو اللہ نے مکلف بنایا ہے, یہ مکلف ہیں, اور مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے. انسان اور جنات یہ ذمہ داری ہے, ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی گئی ہے. اس لیے سوال جو ہوگا وہ ان سے ہوگا جن کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. انسان جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان سے سوال نہیں ہوگا, ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن, ان کا حساب نہیں ہے. سوال تو ان سے پوچھا جائے گا جن کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. تو جنات اور انسان یہ مکلف ہیں, اور انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ مسخر ہیں, یعنی ان کو کام پہ لگایا ہے. اس لیے انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داری سمجھ کے ذمہ داری کو پورا کرنا ہے تاکہ قیامت میں کامیاب ہو سکوں.
When we talk of the correct effort of Anbiya alayhi salat wa salam, there are three things which are essential. First, Anbiya alayhi salat wa salam desired their recompense and return only from Allah. They didn't look for return from the makhluk, from the creation. In other words, this is what we call ikhlas. Do it only for Allah's sake and look only towards Allah. Second, every Nabi was what we call khair kha. In other words, he desired goodness for others. Every Nabi, this was his quality. And the third, every Nabi made effort with akhirat in front, with the hereafter in front. To use the dunya to make dunya, this is not intelligence. Why? Because you are multiplying something that you are going to leave behind. What you send to the akhirat, khairun wa abqa, is better and is going to be preserved, it is there forever. This world is there for utilization, but this was created for you. You have not been created for this world. So it's not intelligence to make effort on the world to increase the world. Utilize the things of this world in order to make our akhirat. Allah Ta'ala has, besides insan and jinnat, ulama say, everything in this world is musakhar. Musakhar means Allah has subjugated it and placed it in your service. Everything, oceans, animals, wherever. When you mount an animal, what is the dua we read? Subhanalladhi sakhara lana hada. Glory be to Allah who has placed in our service this creation. Everything, besides insan and jinnat, in this world has been placed in the service of insan and jinnat. Insan and jinnat are what we call mukallaf. They have been made responsible. And because they have been made responsible, their reckoning will take place. They will be questioned. The other creations of Allah subhanahu wa ta'ala will not have to face any reckoning. Why? Because they are musakhar. They have been placed in the service of insan and jinnat. Only insan and jinnat have been made mukallaf, have been made responsible. Now, it is imperative that we recognize, learn and understand what is my and your responsibility, because we will be questioned.
نبیوں کی محنت کا جو پیٹرن رہا ہے, جو نہج رہا ہے نبیوں کی محنت کا, وہ سیم رہا ہے. سارے نبیوں کی محنت کا طریقہ ایک ہے, اور وہ طریقہ یہ تھا کہ نبی اللہ کی طرف سے بہت اونچے مقام پہ ہوا کرتے تھے. نبیوں کا مقام سارے انسانوں میں سب سے اوپر ہے. انبیاء جو ہوتے تھے وہ معصوم ہوتے تھے اور سلیکٹڈ ہوتے تھے اور سب سے اونچے مقام پہ ہوا کرتے تھے, لیکن وہ اپنے مقام کی بلندیوں سے اتر کے نیچے تشریف لاتے تھے, اور وہ طالبین کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ طالب بن کے میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو دین کی بات بتا دوں گا, اگر نہیں آئیں گے تو نہیں بتاؤں گا. یہ نہیں رہا ہے نبیوں کا طرز, بلکہ بے طلب بندوں میں بے غرض ہو کر کے جایا کرتے تھے. بے غرض, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ مخلوق سے کچھ نہیں لینا ہے بدلہ, اللہ سے لینا ہے, اس کو بے غرض کہتے ہیں. غرض کا مطلب کوئی ان کی چاہت نہیں ہے, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ نبی جو ہوتے تھے وہ بے غرض ہو کر بے طلب لوگوں میں جایا کرتے تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت دی جاتی ہے بے طلبوں کو, اور تعلیم کی دی جاتی ہے طلب والوں کی. یعنی جو تعلیم کے لیے آتے ہیں ان کے اندر طلب ہوتی ہے, وہ خود آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ خود آ رہے ہیں وہ طلب کے ساتھ, تو اس لیے ان کی تعلیم آسان ہے کہ آدمی طلب لے کے خود آ گیا, اس کو پڑھانا آسان ہے, اس کی تعلیم کرنا. لیکن دعوت مشکل ہوتی ہے اس لیے کہ وہ بے طلبوں میں دی جاتی ہے, ان کے اندر طلب نہیں ہے, وہ دین کی بات کو سننا بھی نہیں چاہتے ہیں. لیکن نبی جا رہے ہیں ان کے پاس. یعنی سارے نبیوں کی محنت کا طرز یہ رہا ہے کہ نبیوں نے انتظار نہیں کیا کہ لوگ آئیں تو میں ان کو دین کی بات بتاؤں, بلکہ بے غرض ہو کے خود تشریف لے جاتے تھے ایسی قوم کے جگ پاس جو سننا بھی نہیں چاہتے تھے. بعض لوگ اپنے کان میں اونلی لگا لیتے تھے, روئی لگا لیتے تھے. یعنی تو یہ نبیوں کی محنت کا طرز کا ایک پوائنٹ ہے. یہ
دا پیٹرن آف ایفرٹ آف آل دا انبیاء علیہم السلام واز دا سیم. فرسٹ اینڈ فارموسٹ, وٹ واز دا پیٹرن آف دا ایفرٹ؟ انبیاء علیہم السلام, دیز ور the chosen of Allah. They had the most elevated status. They were sinless. They were selected by Allah subhanahu wa ta'ala, but they humbled themselves. They didn't wait for talib, in other words, people to desire. Without any worldly motivation, without any worldly desire, they went themselves, humbled themselves and went to those who had no desire. This is what we call the sincerity, ikhlas of Anbiya alayhi salatu wassalam. And this is very, very important aspect of da'wat that we need to understand. Da'wat is given where we go to those who have no desire and we desire nothing from them. Taleem, education is given to those who have desire. Taleem is easy. Why? Because people have come of their own accord. They desire to learn. So to teach them is easy. Dawat is difficult. Why? Because you are going to those who have no desire. Those that are going to reject you. Like Anbiya alayhi salatu wassalam. They went without any. They went humble themselves. Without any worldly recompense as their goal. No personal motivation. They went to those who would put cotton wool in their ears. Who would reject them openly. This is what is da'wat.
اور دوسرا پوائنٹ جو ہے نبیوں کی محنت میں وہ یہ ہے کہ نبی جب جاتے تھے لوگوں کے پاس تو خیر خواہی کا جذبہ لے کے جاتے تھے. ان کے ویل وشر بن کے جاتے تھے کہ ان کی ہم بھلائی چاہتے ہیں, ان کی خیر خواہی ہم چاہتے ہیں. تو خیر خواہی کا جذبہ اندر ہوتا تھا جب یہ جاتے تھے نبی اللہ کی بات کو لے کر, تو خیر خواہی کے ساتھ اور شفقت ہوتی تھی, شفقت اور نرمی ہوتی تھی. ہر نبی کو اللہ نے نرم بنا کے بھیجا نرمی کے ساتھ, تو شفقت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ان کو اللہ کی بات سمجھاتے تھے، یعنی اللہ کی طرف ان کو بلاتے تھے، ایک اللہ سے جوڑتے تھے. ہر نبی کی دعوت کامن ہے، ہر نبی کی دعوت کامن ہے، اور وہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ ہر نبی کی دعوت میں ہے. کلمے کا دوسرا پارٹ بدلتا رہا، لیکن پہلا پارٹ جو ہے نا وہ نہیں بدلا ہے. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو سیکنڈ پارٹ بدل رہا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ جو پہلا پارٹ ہے کلمہ کا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو سارے نبیوں نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی ہے، ہر نبی نے ایک اللہ سے جوڑا ہے کہ تم اللہ کو پہچانو، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو، اور اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو گے تو تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے، اور اگر تم نے اللہ کی طاقت کو تسلیم نہ کیا تو تمہارے بیڑے غرق ہو جائیں گے، اللہ تمہیں غرق کر دے گا، تم بچا نہیں پاؤ گے اپنے کو اگر تم نے ایک اللہ کو نہ مانا. یہ ہر نبی کی دعوت رہی ہے، ہر نبی نے ایک اللہ سے انسانوں کو جوڑنے کی فکر اور محنت کی ہے. تو نبی جو جاتے تھے لوگوں کے پاس تو خیر خواہی کا جذبہ لے کے جاتے تھے، نرم نرمی کے ساتھ ان کو بات کرتے تھے، ان سے اپنا جان و مال ان کے اوپر لگاتے تھے، شفقت کے ساتھ ان سے بات کرتے تھے، اور توحید کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ سے جوڑتے تھے، تم اللہ کو پہچانو، یعنی. اور اس کے جواب میں کیا ہوتا تھا ادھر سے؟ اس کے جواب میں یہ ہوتا تھا کہ ادھر سے نبیوں کی بے کرامی کی جاتی تھی، نبیوں کی بات کو آسانی سے ایکسپٹ نہیں کرتے تھے لوگ، بلکہ بے کرامی ہوتی تھی، ریئیکشن ہوتی تھی ادھر سے. اور ریئیکشن میں یہ ہوتا تھا کہ نبیوں کو بہت برا بھلا کہا جاتا تھا، نبیوں کو برا بھلا کہا جاتا تھا. ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کاہن کہ یہ کہانت کی بات کرتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ یہ جادوگر ہیں، کہ یہ جادو کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، ساحر ہیں ساحر. تو کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، اور آگے اس سے بھی آگے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کو کہا نعوذ باللہ کہ آپ مجنو ہیں، آپ مجنو مینٹلی اپسیٹ ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ کہ آپ کا ذہنی توازن ڈسٹرب ہو گیا ہے، آپ مجنو ہو گئے ہیں، ہے نا. تو یہ الفاظ پیارے نبی سے کہے گئے ہیں، آپ کے گلے میں پھندا لگایا گیا ہے، آپ کی پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوج رکھی گئی ہے، آپ کی دو دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دی گئی ہے، کیا کیا نہیں ہوا ہے، جبکہ آپ ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اور ادھر سے ریئیکشن میں یہ سب ہوتا ہے کہ نبیوں کو، بعض نبیوں کو تو قتل کر دیا قوموں نے، ان کے نبیوں کو، اپنے نبی کو قتل کر دیا، اس درجے کی بے اکرامی ہوتی تھی ادھر سے. تو ادھر سے یہ ہوتا تھا، ادھر سے یہ ہوتا تھا، یہ نبیوں کی محنت کا پیٹرن ہے.
سیکنڈ پوائنٹ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ایوری ون آف دیم، دے وڈ گو ود اے جینیون ڈیزائر آف گڈنس ان دیئر ہارٹس فار دوز دیٹ دے ور گوئنگ ٹو، واٹ وی ریفر ٹو، ان ادر ورڈز دے ور ویل وشز آف دیئر پیپل، دے ڈیزائرڈ دا بیسٹ فار دیم، اینڈ پارٹ آف دیئر اپروچ واز دیٹ آف کمپیشن، that of soft naturedness. Every Nabi of Allah Ta'ala went with this type of mindset to his people, and the da'wat of every Nabi was exactly the same. The first part of their da'wat, قُلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, they introduced humanity to the greatness of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. The second part of the kalima would differ. When it was Ibrahim alayhi salam, it was la ilaha illallah Ibrahim Khalilullah. Whether it was Musa alayhi salam, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah. Second part would differ. But the common aspect, primarily with compassion, softly, soft-naturedness, with a genuine desire of goodness of people in their hearts, so that people accept this one da'wat, recognize Allah subhanahu wa ta'ala. If you will recognize, appreciate, become convinced of the power of Allah subhanahu wa ta'ala, then you will attain success. Every Nabi's da'wat was this. And reject Allah. Do not believe in the power of Allah subhanahu wa ta'ala, and you will face eternal damnation, they can never ever be success. So with compassion, with soft-naturedness, with a genuine desire of goodness, they spend their lives, expended their lives and their wealth and their capabilities to introduce humanity to the Tawheed and oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. The response of the people, they rejected the Anbiya alayhimu salatu wasalam. Not just rejected in a terrible manner. At times they would insult the Nabi. Allah's Rasul sallallahu alayhi wasalam, what and what they didn't accuse him of. They call him a magician. They call him a soothsayer. They said he had lost his mind. Na'uzu billah, they call him a madman. They would choke him. They would place the intestines of camel on his back. Two daughters were given talaq on the same day. What and what they didn't do. Some Anbiya alayhimu salatu wasalam were murdered by their people. Yet, every Nabi, well-wisher, soft-natured, compassion in his heart for his people, he went to them regardless of the level of rejection.
तो लोगों की तरफ से बेइकरामी होती थी, उसको नबी बर्दाश्त करते थे, बद्दुआ नहीं करते थे उनके लिए, बल्कि उसको बर्दाश्त करते थे, और रातों में उठकर के काली-काली रात में उठकर गरम-गरम आंसू बहाते थे, और जिन लोगों ने बेइकरामी की है, उनके लिए हिदायत की दुआ करते थे, जिन्होंने बेइकरामी की है, जिन्होंने काहिन कहा है, साहिर कहा है, जिन्होंने तकलीफें पहुंचाई हैं, तो नबी रात में उठ रहे हैं और रात में उठ करके लंबी तहज्जुद पढ़ रहे हैं, लंबी दुआएं मांग रहे हैं, और फिर किसके लिए दुआ मांग रहे हैं, जिन्होंने बेइकरामी की है, जिन्होंने सताया है अल्लाह के रसूल को, उनके लिए हुजूर पाक सल्लम दुआ फरमाते थे, यानी हिदायत की दुआ करते थे कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे, क्योंकि ये मुझे पहचानते नहीं है, ये अभी जानते नहीं है, तो नबी उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, तब अल्लाह की तरफ से हिदायत का फैजान होता था, अल्लाह की तरफ से हिदायत आती थी इतना करने के बाद। ये नबियों की मेहनत का पैटर्न गोया कर रहा है, नबियों की मेहनत का नहज है ये। अब अगली जो पॉइंट बात है वो समझने की बात ये है कि ये पूरा का पूरा नहज, सारा का सारा ये इस दावत के काम का जो अमल है वो उमूमी गश्त है। हर मस्जिद का उमूमी गश्त होता है, उस उमूमी गश्त में यही पैटर्न जिंदा होता है। जब उमूमी गश्त के लिए हम जाते हैं तो फजाइल और आदाब ये सब बयान करते हैं, और फिर हम बेतलब लोगों में जाते हैं और उनसे कुछ लेने नहीं जाते कि हम आपसे कुछ लेने आए हैं, बल्कि बेगरज होकर के जाते हैं। गश्त का उनवान जो बड़ों से सुना है हमने, उमूमी गश्त का जो उनवान है वो नबियों वाले पैटर्न पे है बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कि गश्त वाला अमल इस दावत के काम में रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जैसे होती है, जस्ट लाइक बैकबोन जैसे बॉडी में है, ऐसे ये गश्त वाला अमल इस दावत के काम में बैकबोन की तरह है। क्यों? कि ये गश्त वाला अमल नबियों की मेहनत से मेल खाता हुआ अमल है, नबियों की मेहनत का रिफ्लेक्शन होता है उमूमी गश्त के अंदर, यानी बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है इससे कि नबी जिस पैटर्न पे मेहनत करते थे उसी पैटर्न पे ये गश्त वाला अमल होता है। इसमें सारी चीजें वो जिंदा होती हैं जो नबियों की मेहनत में अल्लाह ताला ने रखी हैं। पहली बात जैसे मैंने बताई कि बेगरज होकर जाना बेतलब लोगों के अंदर, पहली बात ये जिंदा होती है गश्त में, पहले गश्त अपना जो उमूमी गश्त होता है। दूसरी चीज जो होती है वो कि जब जमात जाती है गश्त में तो सारे भाइयों की खैर ख्वाही लेके जाती है, किसी का बुरा नहीं चाहती जमात जब जाती है तो, किसी की बुराई नहीं चाहती वो, बल्कि ये चाहता है कि सब लोग मस्जिद में आ जाएं, सब भले बन जाएं, सब अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं, सब मस्जिद से जुड़ जाएं, सब जहन्नम से बच जाएं, सब जन्नत में चले जाएं। यही तो जज्बा होता है जब हम गश्त में जाते हैं, तो कि सबको मस्जिद से जोड़ना है, सबको जहन्नम से बचाना है, सबको जन्नत में ले जाना है, सबके साथ खैरख्वाही भलाई का मामला करना है, इसी जज्बे को लेकर जमात जाती है जब गश्त में निकलते हैं अपने मोहल्ले वालों की खैरख्वाही। तीसरी चीज यह है कि अगर कोई ऐसा टेढ़ा आदमी मिल गया, यानी अब तो खैर वो जमाना नहीं रहा लेकिन शुरू में ये बहुत हुआ है, जब ये काम शुरू हुआ कि लोग जाते थे गश्त करने के लिए तो कोई सुनता ही नहीं था, बल्कि कमेंट करते थे गश्त करने वालों के ऊपर कि ये मजनू है और ये पागल है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, अब रिटायर हो गया हूं, 50 साल से मैं अलीगढ़ में हूं, तो تو شروع میں جب ہم آئے تھے 1975 میں تو کمنٹ ہوتے تھے, جب ہم گشت کرتے تھے تو کمنٹ کرتے تھے لوگ کہ دیکھو یہ آرتھوڈاکس ہیں, یہ پرانے خیال کے آدمی ہیں, اور کل میں نماز سے کیا ہو جائے گا, ماڈرن آج کل تو ایٹم کا زمانہ ہے, اس طریقے کی باتیں کان میں پڑتی تھیں شروع میں 50 سال پہلے جب گشت کرتے تھے. اور ہماری یونیورسٹی میں جو ہے وہ کمیونسٹ کا ماحول تھا, کمیونزم کا ماحول تھا, یعنی تو وہاں تو نماز پڑھنے والوں کا مذاق بنایا جاتا تھا آج سے 60-70 سال پہلے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسا کہ نبیوں کے ساتھ ریئیکشن ہوتا تھا کہ بھئی ہم دین کی بات بتا رہے ہیں اور ادھر سے بعض آدمی کمنٹ کر رہے ہیں, یا بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی اس سے کیا ہو جائے گا, اس گشت سے کیا ہو جائے گا جو تم گشت کرتے پھر رہے ہو, تو وہی ریئیکشن اس زمانے میں بھی ہوتی ہے جب دعوت کا کام کرتے ہیں تو ریئیکشن ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے, اور انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, مذاق بناتے ہیں. نبیوں کا جیسے مذاق بنایا گیا آج بھی لوگوں کا مذاق بنایا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ گشت میں سے جماعت واپس جب آتی ہے تو اپنے کام کے اوپر استغفار کرتی ہے, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جن سے بات کی ہے اور محلے میں گشت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے ہدایت کا فیضان کر دے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, تو ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے. تو عمومی گشت کے اندر نبیوں والی محنت کا سب سے زیادہ ریفلیکشن ہوتا ہے, سب سے زیادہ عمومی گشت جو ہے نا وہ نبیوں والی محنت کو لیے ہوئے ہے, اسی پیٹرن پہ یہ عمومی گشت اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے. کسی تحریک کے اندر پوری دنیا میں, پوری دنیا میں جتنی موومنٹس چلے ہیں سارے موومنٹس کا آپ انالیسس کر لیجیے, یہ دو عمل جو ہیں کسی موومنٹ میں نہیں ملیں گے آپ, عمومی گشت ہے اور تعلیم ہے, تعلیم کا حلقہ اور عمومی گشت, یہ کسی تحریک میں نہیں ہے, پچھلی جتنی تحریکیں چلی ہیں کسی میں نہیں ملے گا. اور سب سے زیادہ اصلاح ان دو عملوں سے ہوتی ہے, سب سے زیادہ اصلاح تعلیم میں بیٹھنے سے اور عمومی گشت کرنے سے سب سے زیادہ اصلاح ہوتی ہے. اور یہ دو یونیک عمل ہیں ہمارے دعوت کے کام میں جو کسی موومنٹ کے اندر نہیں ہے.
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام when they would face affliction, torment, persecution, rejection from those that they had without any personal motivation made the ultimate sacrifice and humbled themselves and went to them, what was, when they faced this, they faced it with what we call great levels of tolerance. They did not react by cursing those people. But conversely, not only did they tolerate, but they would raise their hands, shed hot tears late at night, beg and cry before Allah subhanahu wa ta'ala, long dua in tahajjud for those same people that had hurt and maimed and persecuted them. That Ya Allah, give them hidayat, because they do not know what they are doing. This is a reflection of the pattern of the effort of Anbiya alayhim as-salatu was-salam. And the objective of, in our work, what we refer to as umumi gash, is to practically reintroduce this nahaj and pattern of the Anbiya alayhim as-salatu was-salam once again into the ummah. In other words, go to those who have no desire, with absolutely no personal motivation. This is why umumi gash is referred to as the spine or the backbone of our work, because this is that amal and practice which is the closest resemblance and reflection of the direct effort of Anbiya alayhim as-salatu was-salam, who themselves, without any personal motivation, humbling themselves with compassion in their hearts, they would go. And the second aspect, that every person in that jamaat that is going for umumi gash are going with the genuine desire in their hearts that those that we are going to meet, how every one of them can be linked to the masjid, how every one of them can obey Allah, how every one of them can be successful, How every one of them can enter Jannat and enter into Jahannam. Which was the same desire of Anbiya alayhimu salatu wassalam. And the third aspect, obviously now in recent times we don't see it so much. But in the early days, these jamaats would be rejected. And our guest mentions about himself, Aligarh University, 50 years he worked, or he was a professor in that university. In the early days, there was a vibe that leaned towards communism, communist ideology. So, when Gush used to take place, Jamaats were referred to as orthodox, backwards. This is the space age, that they are backwards. They were rejected. They were mocked at. The work itself was underestimated. Simple thing like this, how this is going to be the solution. In other words, a reflection or a resemblance of what happened to Anbiya alayhimus salatu wassalam. And the same jamaat would now return with istighfar, asking Allah for forgiveness. And then make dua for the hidayat of those people that they had met. So in other words, a reflection or a resemblance that is taken directly from the initial pattern of the Anbiya alayhimu salatu wassalam. And this is why we find that if you look at all the movements or ideologies that were introduced to bring about the reformation of the ummah, this effort of ours is unique in these two aspects. The other efforts or the other organizations or ideologies are devoid of these two things. One, umumi gush. And the second is this halqa of ta'aleem that takes place. This is unique to this effort. You won't see it anywhere else. And this is why the most reformation occurs during these two practices or actions when they are carried out correctly.
Umumi gasht mein is baat ki practice hoti hai ke iman wale bhai ke samne Allah ke liye apne ko chhota banana. Yani chhota ban ke baat ki jati hai. اپنے کو چھوٹا بنا کے پیش کرنا اللہ کے لیے کسی دنیاوی حاجت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے خوشامت کرنا اس لیے ایک موقع پر حضرت جی نے فرمایا مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ دعوت جو ہے وہ امر نہیں ہے عرضی ہے حضرت جی کی بات تو بڑی جامع ہوتی تھی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی تشریف لائے تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ دعوت امر نہیں ہے بلکہ عرضی ہے امر کہتے ہیں حکم دینے کو نصیحت کرنے کو اور عرضی کہتے ہیں اپلیکیشن دینے کو عرضی اردو میں کہی جاتی ہے اپلیکیشن درخواست اور امر کہتے ہیں حکم کرنا یعنی نصیحت کرنا تو حضرت جی کے الفاظ ہیں یہ کہ حضرت جی نے فرمایا کہ بھائیو یہ دعوت جو ہے امر نہیں ہے عرضی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اپلیکیشن جو دی جاتی ہے تو اپلیکیشن کا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ اپلیکیشن دینے والا اپنے کو چھوٹا بنا کر کے اپلیکیشن دیتا ہے یعنی انگریزی میں لکھتے ہیں ریسپیکٹڈ سر اور آخر میں کیا لکھیں گے اپنے کو کیا لکھتے ہیں بھائی انگریزی میں یورس اوبیڈینٹلی یورس سنسیئرلی یورس افیکشنیٹلی یہ لکھتے ہیں اپنے کو ہے نہیں اپنے کو یعنی اپنے کو چھوٹا بنا کے بعد میں لکھتے ہیں ہمارے ہاں اردو میں لکھا جاتا ہے محترم مکرم جناب اور آخر میں آپ کا خادم ناکارا یعنی کسی کام پہ نہیں ہوں تو ناکارا لکھا جاتا ہے اپنے کو خادم لکھا جاتا ہے نہیں کہ آپ کا خادم ناکارا یہ الفاظ اردو میں لکھے جاتے ہیں اور جس کو اپلیکیشن دی جا رہی ہے اس کو محترم مکرم یعنی اس کو اکرام کر رہے ہیں اس کا جس کو اپلیکیشن دے رہے ہیں اور اپنے کو چھوٹا بنا رہے ہیں تو حضرت جی نے فرمایا کہ دعوت دینے کا طریقہ یہی ہے یہ دعوت امر نہیں ہے ہم کسی کو نصیحت کرنے نہیں جا رہے بلکہ درخواست کرنے جا رہے ہیں گویا کہ ہم اپلیکیشن پیش کر رہے ہیں اور اپلیکیشن دینے والا کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اپلیکیشن ایکسپٹ ہو گئی تو میرا کام بن جائے گا اگر اپلیکیشن منظور ہو گئی ہے جس کو اپلیکیشن دے رہے ہیں تو میرا کام بن جائے گا تو یہ اسلوب ہونا چاہیے کہ اگر اس نے میرے ذریعے سے اللہ کی بات مان لی اور یہ اللہ والا بن گیا تو جتنے اعمال یہ کرے گا وہ سب میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے جب یہ اللہ والا بن جائے گا دیندار بنے گا تو میرے اکاؤنٹ کے اندر وہ سارے اعمال آ جائیں گے اس کے یہ طریقہ ہے دعوت دینے کا تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے پیارے بھائیوں کہ یعنی گشت کے اندر اس کی پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم دعوت دینے کا طریقہ سیکھیں کس طریقے سے دعوت دی جاتی ہے, چھوٹا بنا کے. اب اس میں گشت میں بھی جماعتیں آتی ہیں تو بڑے ہائی پروفائل کے لوگ ہوتے ہیں, بڑی حیثیت کے لوگ اس میں جاتے ہیں, لیکن جب گشت میں جاتے ہیں تو وہ اپنے کو چھوٹا بنا کر کے گشت کرتے ہیں, وہاں اپنی حیثیت کو بیان نہیں کرتے. یعنی ہمیں غریبوں سے بھی ملنا ہوتا ہے, غریب ہوتے ہیں اور وہ آدمی جو گشت میں آیا ہے دعوت دینے کے لیے وہ بہت ہائی پروفائل کا آدمی ہے, لیکن وہ گشت میں ہے. تو گشت کے وقت تو گشت کا کام تو گشت کے طریقے سے کیا جائے گا, اپنے کو چھوٹا بنا کے. حالانکہ ہائی پروفائل کا ڈاکٹر ہے, ہائی پروفائل کا انجینئر ہے, بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, لیکن اگر گشت میں جائے گا تو وہ گشت والے طریقے سے اپنے کو چھوٹا بنا کے پیش کرے گا, وہاں اپنی ہائی پروفائل کو بیان نہیں کرے گا. وہ تو وہی سی سیم چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے عمومی گشت کے اندر. اور ایک پریکٹس اور ہوتی ہے عمومی گشت کے ذریعے, وہ پریکٹس یہ ہے کہ غفلت والے ماحول میں ذاکر بن کے چلنا, غفلت والے ماحول میں ذاکر بن کے چلنا کہ بھئی غفلت کا ماحول ہے. اب عمومی گشت کے ذریعے اس کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ غفلت والے ماحول میں تم ذاکر بن کے کیسے چلو. اس لیے ذکر کی پریکٹس ہوتی ہے, اس لیے چار باتیں کہی جاتی ہیں نا کہ جو عمومی گشت میں جائیں تو ذکر ہو, فکر ہو, صبر ہو اور شکر ہو, یہ کہا جاتا ہے. عمومی گشت میں جب نکلتے ہیں نا تو آداب بیان کیے جاتے ہیں کہ بھئی کس طرح کرنا ہے, یہ نبیوں والا کام ہے, اور نبیوں والے کام کو جو ہے نا وہ آداب کے ساتھ کرنا ہے, اس کے آداب ہیں, ایٹیکیٹس ہیں. تو ان ایٹیکیٹس میں ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ جب گشت میں جائیں گے تو ذکر کے ساتھ اور فکر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ, شکر اس بات پہ کہ اتنا بڑا کام اللہ نے ہمیں دے دیا, اور صبر اس بات پہ کہ کسی نے اگر کوئی کمنٹ کر دیا تو اس کو برداشت کر لیا. ہمیں صبر کرنا ہے, تو شکر بھی کرنا ہے, صبر بھی کرنا ہے, ذکر بھی کرنا ہے, فکر بھی کرنی, یعنی ان کوالٹیز کے ساتھ گشت کیا جاتا ہے. تو نبیوں والی محنت کا پورا پورا یعنی وہ ہوتا ہے اس میں, یعنی نقل ہوتی ہے گویا کے اسی پیٹرن کے اوپر.
امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف اور عمومی گشت, دیٹ پرسن آف ایمان دیٹ وی آر گوئنگ ٹو فور دا سیک آف اللہ, فار اللہ سیک, ناٹ فار اینی worldly motivation, to learn to humble yourself before that person. Hazrat Maulana Imam Al-Hasan Sahib Rahmatullah Alayh would say this, and we find that the advices that he would give, even though they were short, brief, there would be much deep reflection and deep thought and meaning in his advice. He would say that when you go and you give da'wat in gush, that da'wat is not an amar or an order. It's not an injunction. It's not even nasihat. What actually it is, it's a request. For example, when somebody has to apply for a job or he has to request somebody for something, first requirement or principle of that, we notice that he humbles himself, lowers himself. The person he is placing the request to, that he is asking for something from, he elevates that person. Like we see in Urdu, Muhtaram, Mukarram, Honorable, etc. And himself refers to himself, Aapka Khadim, your servant. Or negates himself completely, Nakara, useless. Lowest of the low, you are the highest. In other words, this is normally the temperament that is, or what we call the mizaj or temperament that reflects itself when you are requesting somebody for something. And this is da'wat, it's not an order, it's a request. And when somebody accepts your request or accedes to your wishes, what happens? You become happy. You feel indebted to that person. Why? By him accepting your da'wat, he changes his life. Whatever good deeds he is going to do, you are going to get the reward. You will receive the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. So this practice, practically, this methodology has to be introduced in our gush. Learn how to give da'wat. First and foremost, by humbling yourself. By humbling yourself. In other words, forget your high profile. Go to the poor. And do the work of gush in the manner that the work of gush is supposed to be done. You may be a doctor, you may be a professor, You may be a scientist, you may be holding some prominent position, but you are not going to introduce yourself like that in Umumi Gash. Person you go to may be an absolute a pauper, but you are going to go with humility. Humble yourself for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And the second thing, to introduce the remembrance of Allah in an environment of negligence. Environment that is conducive to forgetting Allah. You are going to remember Allah and bring Allah's remembrance alive in such an environment. This is why when we hear the adab and the etiquettes of Gush, what is mentioned? That the person must go with zikr, with fikr, with sabr, with shukr. Sabr, shukr, grateful to Allah that Allah has accepted you for such a lofty work. Patiently persevere in the face of adversity or rejection or insult. And make the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Bring Allah's remembrance alive in an environment which is conducive to not remembering Allah. And to have that fikr and worry in the heart. These are the qualities by which we have to practically train ourselves to introduce them in our umumi gush.
Ab agli baat jo bahut important hai wo ye hai ki nabiyon ka silsila to khatam ho gaya. Aakhri nabi hamare aur aapke nabi janab e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hai. To nabiyon ka silsila to khatam ho gaya lekin insanon ka silsila jari hai. Insanon ka silsila to jari hai, insaan to qiyamah tak aayenge. यानी अमेरिकन्स का ये कहना है कि 3 लाख बच्चे रोज पैदा होते हैं. उनका एक एस्टीमेट है, रफ एस्टीमेट, कि 3 लाख बच्चे रोजाना पैदा होते हैं. तो गोया के 3 लाख इंसान रोज आ रहे हैं, कयामत तक आते रहेंगे. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नबियों का सिलसिला तो खत्म हो गया और इंसानों का सिलसिला जारी है, तो ये इंसान जो आ रहे हैं और कयामत तक आएंगे, इन इंसानों को अल्लाह की तरफ कौन बुलाएगा? इन इंसानों को जन्नत का रास्ता कौन बताएगा? इन इंसानों को हुजूर पाक सल्लम के तरीके कौन समझाएगा? है नहीं, ये सवाल है हमारे सामने. साइन ऑफ इंटरोगेशन है, क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क है कि ये इंसान जो कयामत तक आएंगे, अब इनके अंदर दीन की मेहनत कौन करेगा? अल्लाह की तरफ कौन बुलाएगा? जन्नत का रास्ता कौन बताएगा? इन इंसानों को जहन्नम से कौन बचाएगा? है नहीं, इन इंसानों को प्यारे रसूल के तरीके कौन समझाएगा? ये काम नबी किया करते थे, नबियों को भेजा ही जाता था इसके लिए, लेकिन नबी कोई आएगा नहीं. तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लम के सदके तुफैल में पूरी उम्मत को सिलेक्ट कर लिया. पूरी उम्मत सिलेक्ट हो चुकी है, पूरी उम्मत सिलेक्टेड है उसी काम के लिए जिस काम के लिए नबियों को भेजा जाता था. इसलिए इस उम्मत को नबियों का सब्स्टिट्यूट बनाया है, नबियों का कायम मकाम, नबियों का सब्स्टिट्यूट. और यह उम्मत पूरे आलम के इंसानों की रहबर बना के भेजी गई है. हमारी जो निस्बत है ना, वो आलमी है. हम सिर्फ बीवी बच्चों के लिए पैदा नहीं किए गए कि अपने बीवी बच्चों को पाल के दुनिया से चले जाएं, है नहीं. हम इसके लिए नहीं आए कि बीवी बच्चों को पाल के दुनिया से चले जाएं. बीवी बच्चों को पालना है, लेकिन वो एक छोटा सा पार्ट है जिंदगी का. पैदाइश का मकसद नहीं है वो. पैदाइश का मकसद बहुत ऊपर है. हमारे यहां एक शायर गुजरे हैं, अब उर्दू का शेर है ये, लेकिन बड़ा मजेदार है तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूं इसको. तो वो अकबर इलाहाबादी एक शायर गुजरे हैं, इलाहाबाद के थे वो, अकबर इलाहाबादी. उन्होंने ये शेर कहा कि क्या कहें अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली उम्र गए. उन्होंने ये कहा, क्या कहें अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए, कौन सा बड़ा काम कर लिया, बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली उम्र गए. ये 3 स्टेजेस होती है, आदमी पढ़ता है, नौकरी करता है, पेंशन मिलती है, खबर में चला जाता है. तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा बड़ा काम है, ये कोई बड़ा काम है, कार्य नुमाया कोई बड़ा काम है ये, कि साहब ये करके चले गए दुनिया से. तो मेरे प्यारे भाइयों, ये समझने की बात है कि हमें अल्लाह ताला ने जो निस्बत अता फरमाई है वो आलमी निस्बत है, पूरे आलम के एतबार से. हमारा रब रब्बुन्नास, हमारी किताब हुदल लिन्नास, हमारे नबी काफतल लिन्नास, और हम और आप उखरिजत लिन्नास. ये निस्बत है हमारी. हमारा रब रब्बुन्नास, हमारे नबी काफतल लिन्नास, हमारी किताब हुदल लिन्नास, और ये उम्मत यानी हम और आप उखरिजत लिन्नास. ये निस्बत है हमारी, आलमी निस्बत है. और निस्बत बहुत बड़ी चीज होती है. निस्बत की मिसाल दे रहा हूं मैं आपके सामने कि फिरौन और कारून, फिरौन और कारून ये कितने बुरे लोग हैं. फिरौन कारून कितने बुरे हैं. لیکن اگر فرعون قارون کا نام یا قارون کا نام تلاوت کے دوران آ جائے تلاوت میں, تو فرعون کے نام پہ 50 نیکی ملتی ہیں کم سے کم. اگر تلاوت کے دوران فرعون کا نام آ رہا ہے تو 5 حروف ہیں اس میں, فرعون کے نام میں 5 حروف ہیں, اور ایک حرف پہ کم سے کم 10 نیکی, تو کتنی ہو گئی؟ 10 × 5 تو 50 ہو گئی نہیں, تو 50 حسنہ یعنی 50 نیکی ملیں گی فرعون کے نام پر اگر تلاوت کے دوران آ جائے فرعون کا نام. قارون کے نام میں 5 حروف ہیں, 5 حروف لیکن قارون کا نام اگر تلاوت کے دوران آ جائے تو کم سے کم 50 نیکی قارون کے نام پہ ملیں گی. حالانکہ کتنے برے لوگ ہیں یہ, لیکن نسبت تلاوت سے ہو گئی ان کی, تو تلاوت سے کیونکہ نسبت ہو گئی تو فرعون کے نام پر 50 نیکی مل رہی ہے, قارون کے نام پر 50 نیکی مل رہی ہے. یہ نسبت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے, اس نسبت کو سمجھے آدمی کہ میری نسبت ہے کیا.
The chain and silsila of Anbiya alayhi salatu wassalam has come to an end. This is something that is essential that we understand and we appreciate. Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam was Khatamun Nabiyyin. He was the seal of prophethood. So the chain of Anbiya alayhi salatu wassalam has ended, but the chain of procreation, in other words, the chain of the introduction of humanity into this world, that has not ended. Exponentially, the world population is increasing. Estimates now are plus minus 300,000 children are being born every day. So no new Nabi is to come. That chain has ended. Humanity exponentially, plus minus 300,000, the world population is increasing every day. The question is, whose job is it now to call them to Allah? Whose job is it to show the world population the road to Jannat, the way of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? This is an absolutely imperative and important question that we have to ask and we have to address. This world population, who is going to save them from Jahannam? Who is going to show them the road to Jannah? That which Anbiya alayhimus salatu wassalam did through the blessing of the finality of the nubuwat of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, by way of vicegerency, the entire ummat of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has been selected by Allah for the same work. You and I have to become the guides of humanity. Having family, children, worldly responsibilities, that is in its place. No problem. Looking after your wife and children, etc. But that is not your objective. Objective is far more lofty. Like he mentions, our guest, a poem attributed to Akbar Allahabadi. Obviously, it's in another language. The crux of the message of it is, what have you actually achieved? You got a BA degree, then you got a job, then you got a pension, and then you died. What actually have you achieved? As an ummah, your lofty station is not one wife or two or three children, or some earning a paltry livelihood, but you have what is called an alami nisbat. You have been made responsible for the whole humanity. Our Rabb is Rabbun Nas. Our Kitab is Hudal Lin Nas, for humanity. Our Nabi is Kafatal Lin Nas sallallahu alayhi wasallam. And this ummat, Ukhrijat Lin Nas. So we have what is called Alami Nisbat. International, or called it a worldly association. And nisbat association, when something is associated to something, this is not something to be taken lightly. Simple example. Firaun, Karun, a curse. Height of damnation. Lowest of the low, so far as their eventual outcome. But when you are reading Quran, the name of Firaun comes, or the name of Karun comes. Accursed, yet Now you're going to say Fir'aun and you're going to get minimum 50 rewards. You're going to say Qarun, you're going to get minimum 50 rewards because both these names are made up of 5 letters. Each letter of the Quran, when it is recited, minimum 10 rewards. What has changed? What has changed is the nisbat and association. Now you are taking their names associated with tilawat of the Quran, so it has become a great thing, a great reward. In exactly the same way, understand, this ummah has a great nisbat through the blessings of the finality of the nubuwat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that you have been granted the vicegerency of Anbiya alayhi salatu wa salam.
Isliye har jitne hazrat yahan baithe hain sabhi se darkhast hai ki is mehnat ko, is kaam ko apna kaam banaye aur maut tak karne ki niyat kare. Uske liye pehla qadam jo hai wo 4 mahine hai, to iske liye farmaiye 4 mahine ke liye kaun taiyar hai inshaallah.
Everyone that is here, first request is that we make this intention that we are going to make the worry and the work of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam the object of our life, say inshallah. And we are going to do it till we die, till the last breath breaks from our bodies. First step for that is we make intention for 4 months in the path of Allah. So who is ready? Chalo bhai, bismillah. Very limited time we have. Let's give our names quickly, mashallah. Come, my respect. Ji, mashallah. Many brothers are standing up. Let's give our names, inshallah. Chalo bhai.
Come, brothers. Allah Ta'ala has given us opportunity. Ji, Ahmed, na? Ji. Polo bhai. 4 months, mashallah. 4 months pedal. Jamaat are getting ready. Doctor Saab. Ji. Woman's pedal also, make near brothers. Jamaat just completed now. Another Jamaat getting ready, inshallah. Ji, smile, big Ji. Smile, 2 smiles there, mashallah. Ji, who else, brothers? Who makes niyat, inshallah? Everyone that's here, make some niyat, inshallah. Niyat is a means of acceptance, inshallah. Allah Ta'ala accept all of us for the effort of deen. Take us far and wide, my dear brothers. The whole world is waiting, as our guest has explained. Great responsibility, great zimmedari, my dears. Let us put ourselves forward, Allah will take us forward, inshallah. Who else makes niyat? 40 days also, chilla also, we can make niyat. Masjids can make niyat. Halkas can make niyat. MashaAllah. Come, inshallah. Who else, inshallah? Chilla jamaats. Chilla jamaats, inshallah, masjid wise. Ji, Frayhead, one jamaat. It's right there, Mona. Frayhead, one jamaat. Ji, bolo. Other masjid, inshallah. Port St. John's, Jazakallah. Chilla Jamaat, bolo bhai. Ishtima is coming round the corner. 2.5 months for our Ishtima. From now, inshallah, to make the environment, the fiza, taking people out in the path of Allah, making effort door to door, house to house. Who makes niyat, inshallah? Which masjid makes niyat to take out, mashallah? Shell Cross, Jazakallah. Masjids make niyat, inshallah. Spingo Hills, 2 jamaats, mashallah. Mashallah. Bolo bhai, each masjid got capacity of taking out jamaats for the world, my dear. Allah Ta'ala has given us so many saathis who have spent 4 months. Mashallah. Ali, Allah accept. Ji, Mulana, inshallah, from Spingo Beach. Ji, Chatsworth, mashallah. How many jamaats? Allah accept, inshallah. Abrar, Mia Bank, 1 jamaat. Mashallah. Come, brothers, every masjid, let us go back with some fikr, go back with some work, inshallah. So that we can make movement and harkat in our areas, inshallah. So when environment gets made, my dear brothers of deen, Allah has made us responsible. Allah has given us that great responsibility for the whole of mankind. Ji, by Shiraz, inshallah. Allah accept. Maritzburg. Many brothers here from Maritzburg, they can give their names also, inshallah. MashaAllah. We see many brothers have come, mashallah. Allah accept. Mulana Rashid. Spingo Beach, 2 jamaats. MashaAllah. Come, my dear brothers. Many masjids are here. Bolo bhai. North Zone, Central Zone, South Zone, Midlands. Ji. Who else, inshallah? Allah Ta'ala accept inshallah. Those that made niyat, request you inshallah to stand up and come on the right hand side. Those that made niyat for 4 months, 40 days, masjids inshallah, those brothers can stand up and come on the right hand side. Come my dear brothers, mashallah. Allah accept. Allah accept. Those that made niyat inshallah, come on to the right hand side inshallah. Bolo bhai, mashallah. Inshallah at 7:15 will be adhan. So it's about 7-8 minutes inshallah. Brothers can sit in their halkas, whatever takazas we have got for the week inshallah. Let us discuss it amongst our satis in the halkas inshallah. And inshallah let us keep the sanctity of the masjid. Let us not talk loudly inshallah brothers. When azan takes place inshallah, listen to the azan. Have respect for the azan as well. May Allah accept us inshallah. Subhanallah wa hamdi, subhanakallahumma. Ashhadu an la ilaha illa. Astaghfirullah.